قولہ۔ حضرت کی عمر شریف اس وقت کس قدر ہے، اور حضرت جو بشارت دیتے ہیں کہ حضرت کے ذریعے سے اسلام نہایت ترقی کرے گا، کیا وہ ترقی حضرت کی ہینے حیات میں وقوع میں آئے گی یا کیا؟ اس کی تشریح کا امیدوار ہوں۔ اقولو، عمر کا اصل اندازہ تو خدا تعالیٰ کو معلوم ہے، مگر جہاں تک مجھے معلوم ہے، اب اس وقت تک جو سن ہجری 1323 ہے، میری عمر 70 برس کے قریب ہے، واللہ عالم، اور میں نہیں کہہ سکتا کہ پورے طور پر ترقی اسلام کی میری زندگی میں ہوگی یا میرے بعد میں۔ ہاں، میں خیال کرتا ہوں کہ پوری ترقی دین کی کسی نبی کی ہین حیات میں نہیں ہوئی، بلکہ انبیاء کا یہ کام تھا کہ انہوں نے ترقی کا کسی قدر نمونہ دکھلا دیا، اور پھر بعد ان کے ترقیاں ظہور میں آئیں، جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے لیے اور ہر ایک اسود و احمر کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔ مگر آپ کی حیات میں احمر یعنی یورپ کی قوم کو تو اسلام سے کچھ بھی حصہ نہ ملا، ایک بھی مسلمان نہیں ہوا، اور جو اسود تھے ان میں سے صرف جزیرہ عرب میں اسلام پھیلا، اور مکہ کی فتح کے بعد آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ سو میں خیال کرتا ہوں کہ میری نسبت بھی ایسا ہی ہوگا۔ مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے بار بار یہ وحی قرآنی ہو چکی ہے، وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، یونس 47۔ اس سے مجھے یہی امید ہے کہ کوئی حصہ کامیابی کا میری زندگی میں ظہور میں آئے گا۔ قولہ، حدیث میں کسی جاندار کی تصویر کھینچنے میں سخت وعید آئی ہے، مگر حضور کی عکسی تصویریں جو شائع کی گئی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اس کو جائز رکھتے ہیں۔ اقولو، میں اس بات کا سخت مخالف ہوں کہ کوئی میری تصویر کھینچے اور اس کو بت پرستوں کی طرح اپنے پاس رکھے یا شائع کرے۔ میں نے ہرگز ایسا حکم نہیں دیا کہ کوئی ایسا کرے، اور مجھ سے زیادہ بت پرستی اور تصویر پرستی کا کوئی دشمن نہیں ہوگا، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ آج کل یورپ کے لوگ جس شخص کی تعلیف کو دیکھنا چاہیں، اول خواہش مند ہوتے ہیں کہ اس کی تصویر دیکھیں، کیونکہ یورپ کے ملک میں فراست کے علم کو بہت ترقی ہے، اور اکثر ان کی محض تصویر کو دیکھ کر شناخت کر سکتے ہیں کہ ایسا مدعی صادق ہے یا کاذب، اور وہ لوگ بباعث ہزار کوس کے فاصلے کے مجھ تک پہنچ نہیں سکتے اور نہ میرا چہرہ دیکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا اس ملک کے اہل فراست بذریعہ تصویر میرے اندرونی حالات میں غور کرتے ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو انہوں نے یورپ یا امریکہ سے میری طرف چٹھیاں لکھی ہیں اور اپنی چٹھیوں میں تحریر کیا ہے کہ ہم نے آپ کی تصویر کو غور سے دیکھا اور علم فراست کے ذریعے سے ہمیں ماننا پڑا کہ جس کی یہ تصویر ہے وہ کاذب نہیں ہے، اور ایک امریکہ کی عورت نے میری تصویر کو دیکھ کر کہا کہ یہ یسوع یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر ہے۔ بس اس غرض سے اور اس حد تک میں نے اس طریق کے جاری ہونے میں مصلحتاً خاموشی اختیار کی، وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، اور میرا مذہب یہ نہیں ہے کہ تصویر کی حرمت قطعی ہے۔ قرآن شریف سے ثابت ہے کہ فرقہ جن حضرت سلیمان کے لیے تصویریں بناتے تھے، اور بنی اسرائیل کے پاس مدت تک انبیاء کی تصویریں رہیں جن میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تصویر تھی، اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ کی تصویر ایک پارچہ ریشمی پر جبرائیل علیہ السلام نے دکھلائی تھی، اور پانی میں بعض پتھروں پر جانوروں کی تصویریں قدرتی طور پر چھپ جاتی ہیں، اور یہ آلہ جس کے ذریعے سے اب تصویر لی جاتی ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ایجاد نہیں ہوا تھا، اور یہ نہایت ضروری آلہ ہے جس کے ذریعے سے بعض امراض کی تشخیص ہو سکتی ہے۔ ایک اور آلہ تصویر کا نکلا ہے جس کے ذریعے سے انسان کی تمام ہڈیوں کی تصویر کھینچی جاتی ہے، اور وجع المفاصل و نکرس وغیرہ امراض کی تشخیص کے لیے اس آلے کے ذریعے سے تصویر کھینچتے ہیں اور مرض کی حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ ایسا ہی فوٹو کے ذریعے سے بہت سے علمی فوائد ظہور میں آئے ہیں۔ چنانچہ بعض انگریزوں نے فوٹو کے ذریعے سے دنیا کے کل جانداروں، یہاں تک کہ طرح طرح کی ٹڈیوں کی تصویریں اور ہر ایک قسم کے پرند اور چرند کی تصویریں اپنی کتابوں میں چھاپ دی ہیں، جس سے علمی ترقی ہوئی ہے۔ بس کیا گمان ہو سکتا ہے کہ وہ خدا جو علم کی ترغیب دیتا ہے وہ ایسے آلے کا استعمال کرنا حرام قرار دے، جس کے ذریعے سے بڑے بڑے مشکل امراض کی تشخیص ہوتی ہے اور اہل فراست کے لیے ہدایت پانے کا ایک ذریعہ ہو جاتا ہے۔ یہ تمام جہالتیں ہیں جو پھیل گئی ہیں۔ ہمارے ملک کے مولوی چہرہ شاہی سکہ کے روپیہ اور دونیاں اور چونیاں اور اٹھنیاں اپنی جیبوں اور گھروں میں سے کیوں باہر نہیں پھینکتے؟ کیا ان سکوں پر تصویریں نہیں؟ افسوس کہ یہ لوگ ناحق خلاف معقول باتیں کر کے مخالفوں کو اسلام پر ہنسی کا موقع دیتے ہیں۔ اسلام نے تمام لغو کام اور ایسے کام جو شرک معید ہیں حرام کیے ہیں، نہ ایسے کام جو انسانی علم کو ترقی دیتے اور امراض کی شناخت کا ذریعہ ٹھہرتے اور اہل فراست کو ہدایت سے قریب کر دیتے ہیں۔ لیکن بھائی ہما، میں ہرگز پسند نہیں کرتا کہ میری جماعت کے لوگ بغیر ایسی ضرورت کے جو کہ مستر کرتی ہے، وہ میرے فوٹو کو عام طور پر شائع کرنا اپنا قصب اور پیشہ بنا لیں، کیونکہ اسی طرح رفتہ رفتہ بدعات پیدا ہو جاتی ہیں اور شرک تک پہنچتی ہیں۔ اس لیے میں اپنی جماعت کو اس جگہ بھی نصیحت کرتا ہوں کہ جہاں تک ان کے لیے ممکن ہو ایسے کاموں سے دستکش رہیں۔ بعض صاحبوں کے میں نے کارڈ دیکھے ہیں اور ان کی پشت کے کنارے پر اپنی تصویر دیکھی ہے۔ میں ایسی اشاعت کا سخت مخالف ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی شخص ہماری جماعت میں سے ایسے کام کا مرتکب ہو۔ ایک صحیح اور مفید غرض کے لیے کام کرنا اور امر ہے، اور ہندوؤں کی طرح جو اپنے بزرگوں کی تصویریں جا بجا در و دیوار پر نصب کرتے ہیں، یہ اور بات ہے۔ ہمیشہ دیکھا گیا ہے ایسے لغو کام منجر بشرک ہو جاتے ہیں اور بڑی بڑی خرابیاں ان سے پیدا ہوتی ہیں، جیسا کہ ہندوؤں اور نصارہ میں پیدا ہو گئیں۔ اور میں امید رکھتا ہوں کہ جو شخص میرے نسائے کو عظمت اور عزت کی نظر سے دیکھتا ہے اور میرا سچا پیرو ہے، وہ اس حکم کے بعد ایسے کاموں سے دستکش رہے گا، ورنہ وہ میری ہدایتوں کے برخلاف اپنے تئیں چلاتا ہے اور شریعت کی راہ میں گستاخی سے قدم رکھتا ہے۔ بعض ایسے لوگوں نے جن کو نہ دین کی کچھ خبر ہے اور نہ میرے حالات سے کچھ اطلاع، محض بخل اور نہ سمجھی کی راہ سے ایسے اعتراض بھی میری نسبت شائع کیے ہیں جن سے اگر کچھ ثابت ہوتا ہے تو بس یہی کہ وہ لوگ جس قدر اپنی دنیا کے فراہم کرنے کے لیے اور دنیاوی منصب اور عہدے پانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اس کا ہزارم حصہ بھی دین کی طرف ان کی توجہ نہیں۔ ان کے اعتراضات سن کر نہایت درجے کی حیرت پیدا ہوتی ہے کہ یہ لوگ مسلمان کہلا کر اسلام سے بالکل بے خبر ہیں۔ بھلا غور کرنا چاہیے کہ یہ اعتراضات ان کے کس قسم کے ہیں۔ مثلاً وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک منصوبہ ہے جو روپیہ جمع کرنے کے لیے بنایا گیا ہے اور اس کے معاون تنخواہیں پاتے ہیں۔ اب وہ شخص جو دل میں کچھ خدا تعالیٰ کا خوف رکھتا ہے سوچ لے کہ کیا یہ وہی بدظن ہی نہیں جو قدیم سے دلوں کے اندھے انبیاء علیہم السلام پر کرتے آئے ہیں۔ فرعون نے حضرت موسیٰ پر بھی بدظنی کی اور اپنے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، اس شخص کا اصل مطلب یہ ہے کہ تم لوگوں کو زمین سے بے دخل کر کے خود قابض ہو جائے۔ ایسا ہی یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کی نسبت یہی رائے قائم کی کہ یہ شخص مکار ہے اور نبوت کے بہانے سے ہم لوگوں پر حکومت کرنا چاہتا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کفار قریش نے بھی یہی بدظنی کی، جیسا کہ قرآن شریف میں ان کا مقولہ یہ لکھا ہے، ان ھذا لشیءٌ یراد، سواد آیت 7۔ یعنی اس دعویٰ میں تو کوئی نفسانی مطلب ہے، سو ایسے اعتراض کرنے والوں پر ہم کیا افسوس کریں؟ وہ پہلے منکرین کی عادت دکھلا رہے ہیں۔ طالب حق کی یہ عادت ہونی چاہیے کہ وہ دعویٰ کو غور سے دیکھے اور دلائل پر دلی انصاف سے نظر ڈالے اور وہ بات منہ پر لاوے جو عقل اور خدا ترسی اور انصاف کا مقتضا ہے، نہ یہ کہ قبل از تحقیق یہ کہنا شروع کر دے کہ یہ سب کچھ مال کمانے کے لیے ایک مکر بنایا گیا ہے۔ پھر ایک یہ بھی ان کا اعتراض ہے کہ پیشگوئیاں پوری نہیں ہوئیں۔ اس اعتراض کے جواب میں تو صرف اس قدر لکھنا کافی ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اگر وہ میری کتابوں کو غور سے دیکھتے یا میری جماعت کے اہل علم اور واقفیت سے دریافت کرتے تو انہیں معلوم ہوتا کہ کئی ہزار پیش گوئی اب تک پوری ہو چکی ہے، اور ان پیش گوئیوں کے پورا ہونے کے صرف ایک دو گواہ نہیں بلکہ ہزارہا انسان گواہ ہیں۔ لاحق کی تکذیب سے کیا فائدہ؟ یا ایسی باتوں سے حضرت عیسیٰ کا دوبارہ آنا قریب قیاس ہو جائے گا؟ حضرت عیسیٰ کے دوبارہ آنے سے تو ہاتھ دھو بیٹھنا چاہیے۔ ہر ایک مخالف یقین رکھے کہ اپنے وقت پر وہ جان کندن کی حالت تک پہنچے گا اور مرے گا، مگر حضرت عیسیٰ کو آسمان سے اترتے نہیں دیکھے گا۔ یہ بھی میری ایک پیش گوئی ہے جس کی سچائی کا ہر ایک مخالف اپنے مرنے کے وقت گواہ ہوگا۔ جس قدر مولوی اور ملا ہیں اور ہر ایک اہل اناج جو میرے مخالف کچھ لکھتا ہے، وہ سب یاد رکھیں کہ اس امید سے وہ نامراد مریں گے کہ حضرت عیسیٰ کو وہ آسمان سے اترتے دیکھ لیں۔ وہ ہرگز ان کو اترتے نہیں دیکھیں گے، یہاں تک کہ بیمار ہو کر غرغرہ کی حالت تک پہنچ جائیں گے اور نہایت تلخی سے اس دنیا کو چھوڑیں گے۔ کیا یہ پیش گوئی نہیں؟ کیا وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پوری نہیں ہوگی؟ ضرور پوری ہوگی۔ پھر اگر ان کی اولاد ہوگی تو وہ بھی یاد رکھیں کہ اسی طرح وہ بھی نامراد مریں گے اور کوئی شخص آسمان سے نہیں اترے گا، اور پھر اگر اولاد کی اولاد ہوگی تو وہ بھی اس نامرادی سے حصہ لیں گے، اور کوئی ان میں سے حضرت عیسیٰ کو آسمان سے اترتے نہیں دیکھے گا۔ اور بعض نادان کہتے ہیں کہ احمد بیگ کے داماد کی نسبت پیش گوئی پوری نہیں ہوئی۔ وہ نہیں سمجھتے کہ یہ پیش گوئی بھی عبداللہ آتھم کے متعلق کی پیش گوئی کی طرح شرطی تھی، اور اس میں خدا تعالیٰ کی وحی اس کی منکوہا کی نانی کو مخاطب کر کے یہ تھی، تو بھی تو بھی فائن البلا لا عقبے کا، یعنی اے عورت توبہ توبہ کر کہ تیری لڑکی کی لڑکی پر بلا آنے والی ہے۔ سو جب خود احمد بیگ اس پیش گوئی کے مطابق، جس کی یہ پیش گوئی ایک شاخ ہے، میعاد کے اندر فوت ہو گیا تو جیسا کہ انسانی سرشت کا خاصہ ہے، سب متعلقین کے دلوں میں خوف پیدا ہوا اور وہ ڈرے اور تجزرو کیا، اس لیے خدا نے اس پیش گوئی کے ظہور میں تاخیر ڈال دی۔ اور یہ تو شرطی پیش گوئی تھی، جیسا کہ عبداللہ آتھم کی موت کی نسبت بھی شرطی پیش گوئی تھی، جس کی وفات پر قریباً 11 برس گزر گئے، مگر یونس نبی نے جو اپنی قوم کے ہلاک ہونے کی نسبت پیش گوئی کی تھی، اس میں تو کوئی شرط نہ تھی، مگر وہ قوم بھی توبہ و استغفار سے بچ گئی۔ ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ وعید کی پیش گوئیاں توبہ و استغفار سے تاخیر پذیر ہو سکتی ہیں، بلکہ منسوخ ہو سکتی ہیں، جیسا کہ یونس علیہ السلام کی قوم کی نسبت جو ہلاک کرنے کا وعدہ تھا صرف توبہ سے ٹل گیا۔ مگر افسوس، اس زمانے کے یہ لوگ کیسے اندھے ہیں کہ بار بار ان کو کتاب اللہ کے موافق جواب دیا جاتا ہے اور پھر نہیں سمجھتے۔ کیا ان کے نزدیک یونس نبی سچا نبی نہیں تھا، جس کی پیش گوئی بغیر کسی شرط کے تھی اور قطعی پیش گوئی تھی کہ 40 دن میں اس کی قوم عذاب سے ہلاک کی جائے گی، مگر وہ قوم ہلاک نہ ہوئی؟ مگر اس جگہ تو ایسا اعتراض آتا نہ تھا جیسا کہ حضرت یونس کی پیش گوئی پر آتا تھا۔ اس جگہ تو عبداللہ آتھم اور احمد بیگ اور اس کے داماد کی موت کی نسبت شرطی پیش گوئیاں تھیں۔ تعجب ہے کہ 4 پیش گوئیوں میں سے 3 پیش گوئیاں پوری ہو چکی، اور عبداللہ آتھم اور احمد بیگ اور لیکھ رام مدت ہوئی کہ پیش گوئیوں کے مطابق اس جہاں سے گزر گئے، پھر بھی یہ لوگ اعتراض سے باز نہیں آتے، اور یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ احمد بیگ کی لڑکی کے لیے طرح طرح کی امید دینے سے کیوں کوشش کی گئی۔ نہیں سمجھتے کہ وہ کوشش اسی غرض سے تھی کہ وہ تقدیر اس طور سے ملتوی ہو جائے اور وہ عذاب ٹل جائے؟ یہی کوشش عبداللہ آتھم اور لیکھ رام سے بھی کی گئی تھی۔ یہ کہاں سے معلوم ہوا کہ کسی پیش گوئی کے پورا کرنے کے لیے کوئی جائز کوشش کرنا حرام ہے؟ ذرا غور سے اور حیا سے سوچو کہ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن شریف میں یہ وعدہ نہیں دیا گیا تھا کہ عرب کی بت پرستی نابود ہوگی اور بجائے بت پرستی کے اسلام قائم ہوگا، اور وہ دن آئے گا کہ خانہ کعبہ کی کنجیاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوں گی، اس کو چاہیں گے دیں گے، اور خدا یہ سب کچھ آپ کرے گا، مگر پھر بھی اسلام کی اشاعت کے لیے ایسی کوشش ہوئی جس کی تفصیل کی ضرورت نہیں، بلکہ حدیث صحیح میں ہے کہ اگر کوئی خواب دیکھے اور اس کی کوشش سے وہ خواب پوری ہو سکے تو اس رویا کو اپنی کوشش سے پوری کر لینا چاہیے۔